فاسألوا
तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस सिलसिले में हम शरी अहकाम से मुतालिक गुफ्तगू करते हैं, शरी अहकाम सीखने की कोशिश करते हैं और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मदनी आलिम इस्लामी भाई हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं। आज के सिलसिले का हमारा कोई ख़ास मौजू नहीं है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी कॉल्स ली जाएंगी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कल कयामत के दिन दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने यकीनन अच्छी अच्छी नियतें भी कर ली होंगी। आपकी बारगाह में मदनी इल्तिजा है कि डायरी और कलम अपने पास रख लीजिए, जो गुफ्तगू अभी हो उसे तहरीर करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म दीन का ख़जाना आपके हाथ आएगा। सिलसिले में हम जो हमारे मदनी आलिम इस्लामी भाई तशरीफ़ फरमान को मरहबा कहते हैं। हज़रत कैसे हैं? तबीयत
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
के प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो नमाज का तोहफा मिला, लेकिन मेराज से पहले नमाज की कैफियत क्या थी? हमारे आका किस तरह नमाज पढ़ा करते थे?
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरीयत मुतहरा ने जो नमाज की अहमियत है उसको मेराज में वाज़े किया, यानी तमाम जो इबादात हैं वो सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर फ़र्ज़ फरमाई, लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसकी फ़र्जियत यानी पंज वक्त नमाज ये मेराज में हमें हासिल हुई। तो शरीयत मुतहरा ने जो नमाज है उसको फ़र्ज़ जो किया पंज वक्त नमाज को वो मेराज में किया, लेकिन इससे पहले आया कोई नमाज फ़र्ज थी या नहीं थी इसमें उलमा के दो कौल हैं। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हो का जो मौक़िफ़ है और आपने जिसको दलील के साथ साबित किया है, पहली बात आपने ये साबित किया आपका रिसाला है इस मौजू पर जमानुत्ताज फ़ी बयान सलाती कबल मेराज थे, आपसे सवाल हुआ था तो उसके जवाब में आपने पूरा एक रिसाला तहरीर फरमाया। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का जो मौक़िफ़ है जो आपने दलाइल के साथ साबित किया है वो ये है कि नबी की करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज से पहले सिर्फ जो फर्जियत थी वो थी कयामुल लैल की, यानी रात में नमाज पढ़ने की फर्जियत, ये इस दलील के साथ साबित है सूरह मुज़म्मिल की आयतों के जरिए। बाकी इसके अलावा कोई दूसरी नमाज जो है वो फर्ज नहीं थी, यानी मेराज से पहले नबी की करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जो पढ़ा करते थे फर्ज के तौर पर वो सिर्फ रात में नमाज पढ़ा करते थे, किसी भी वक्त में रात में क़याम कर लिया। बाकी बाज़ उलमा का मौक़िफ़ यह है जिसका हालत ने रद्द किया कि सुबह और शाम को दो दो रकात नमाज ये फ़र्ज थी वो पढ़ा करते थे, लेकिन सईद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने दलाइल के साथ इस बात को साबित किया कि ऐसा नहीं, फर्जियत जो थी वो सिर्फ और सिर्फ रात के क़याम की थी।
ठीक।
अब सवाल ये पैदा होता था कि नमाज जो नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज से पहले पढ़ा करते थे या सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान पढ़ा करते थे वो किस अंदाज में पढ़ी जाती थी, किस तरीके कार किया था? तो अल हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने इस मुबारक रिसाले के अंदर दलाइल के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात को साबित किया कि नमाज मेराज से पहले उसी अंदाज में पढ़ी जाती थी जैसे कि मेराज के बाद पढ़ी जाती है, यानी हर हर बात वो अहदीस तय्यबा और कुरान पाक से साबित है कि जिस तरह पहले नमाज पढ़ी जाती थी वैसे ही बाद में नमाज पढ़ी जाती थी। इंशाल्लाह कुछ बातें मैं अर्ज करता हूं, लेकिन इससे पहले ये अर्ज कर दूं कि बास जगह पर ये मशहूर है कि मेराज से पहले नमाज पढ़ी ही नहीं जाती थी या पढ़ना जो है वो किसी और अंदाज में था, तो हरगिज़ ऐसा नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु की तहकीक कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर यही है कि मेराज से पहले नमाज पढ़ी भी जाती थी और नमाज पढ़ने का जो तरीकेकार था वो यही था कि जो अभी है। اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک ایک بات کو یہ قرآن و حدیث سے ثابت کیا. مثلا طہارت ہے, یعنی سورہ علق جو ہے یہ اس کی ابتدائی پانچ آیت ہے, یہ سب سے پہلے نازل ہوئی. اس کے بعد جو دوسری سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی آیتیں ہیں, ابتدائی آیتیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, کہ اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیں, صاف رکھیں. یہ جو ہے یہ طہارت کی دلیل ہے. اسی آیت سے علماء نے جسم کے پاک ہونے کے طہارت کے مسائل جو ہیں وہ ثابت کیے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے, کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وثيابك فطهر, کہ اے بالا پوش اڑے ہوئے کھڑے ہوں, لوگوں کو ڈرائیں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. یعنی حالت نماز کے اندر کپڑوں کو پاک رکھنا جو ثابت ہے, جو ضروری ہے, وہ اسی آیت مبارکہ سے ثابت ہے. تو یہ آیت معراج سے بہت پہلے نازل ہوئی تھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا, اور آپ کے ذریعے سے ساری امت کو اس بات کا حکم ہے کہ نماز کی حالت میں اپنے کپڑوں کو یہ پاک رکھیں گے. اسی طرح وضو ہے. تو جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا تھا کہ کیسے وضو کرتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو وضو کر کے دکھایا تھا اور سکھایا تھا. تو وضو بھی ثابت ہے. اسی طرح اب قیام میں آ جائیں تو قیام بھی یہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے. اسی طرح جو ہے وہ قرات کرنا, تو قرات کرنے کا بھی قرآن پاک کے اندر حکم ہے. فقرہ اما تیسر من القرآن, سورہ مزمل, یہ بھی ابتدا کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. تو ایک ایک بات کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے احادیث طیبہ کے ذریعے ثابت کیا کہ فلاں حدیث کے ذریعے اور قرآن کی فلاں آیت کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے اسی انداز میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ جیسا کہ معراج کے بعد پڑھتے. ہاں ایک چیز میں اختلاف ہے کہ آیا اس میں رکوع تھا یا نہیں تھا. تو بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ رکوع جو ہے وہ ہماری شریعت کی خصوصیت ہے. یعنی ہم سے پہلے کسی اور شریعت کے اندر جو ہے وہ رکوع نہیں تھا. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ رکوع ہماری امت کی خصوصیت ہے, ہماری امت کو عطا ہوا ہے, کسی اور امت کو یہ نہیں دیا گیا. لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے بالدلیل اس بات کو ثابت کیا, دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ جو قرآن کی آیات ہیں, جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام, ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یعنی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اس آیت میں رکوع کرنے والوں کا ذکر ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے. اس طرح اور جو ہے قرآن کی آیات موجود ہیں. ہاں البتہ ایک حدیث پاک سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے نقل کی کہ موجم طبرانی اور مسند بزار کے اندر ایک حدیث پاک ہے جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی نماز, اول الصلاۃ رکعنا فیہا العصر, یعنی سب سے پہلی نماز کی جس کے اندر ہم نے رکوع کیا, وہ عصر کی نماز تھی. جب نماز پڑھی تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا تھا, یعنی رکوع کرنا
یہ کیا ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز, اس میں سب سے پہلے رکوع ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے معراج میں سب سے پہلی نماز جو پڑھی گئی معراج کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھی گئی, ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کی نماز اس رکوع سے خالی تھی اور پہلے بھی جو نمازیں پڑھی جاتی تھی وہ رکوع سے خالی ہوئی. لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کے برعکس دیگر حدیثیں نقل کیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھی معراج سے بہت پہلے ابتداء اسلام کے اندر, اور اس میں آپ نے رکوع بھی فرمایا. اب اعلی نے فرمایا کہ ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے. تو اگر تو وہ مسند بزار والی, موجم طبرانی والی حدیث پاک صحیح ہے, حسن ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے, تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ نماز میں پہلے رکوع نہیں تھا, بعد میں ہوا. ورنہ جو بظاہر احادیث طیبہ ہیں اس کی روشنی میں یہ بات نظر آتی ہے کہ رکوع پہلے موجود تھا. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے جس بات کو بیان فرمایا وہی حق اور سچ ہے. بعد میں جب اس حدیث کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث ضعیف ہے اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، استدلال کر کے اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ رکوع جو ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ اور جو احادیث طیبہ اعلی حضرت نے نقل کی ہیں ان وہ احادیث جو ہیں وہ ایسی حدیثیں ہیں کہ جن سے استدلال کیا جا سکتا ہے، سند کے اعتبار سے وہ مضبوط حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن کی آیات بھی ہیں کہ جن سے ان باتوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو بہرحال اعلی حضرت کے اس فتوے کا خلاصہ یہی ہے کہ معراج سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ سیم ایسے ہی تھی کہ جو معراج کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے۔
ماشاءاللہ، بڑا مفصل جواب ہمیں سننے کو ملا اور کافی ہمارے علم میں اضافہ ہوا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ معراج سے پہلے نماز کا انداز کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے توجہ سے اسے سنا ہوگا۔ آئیے سلسلے میں آپ کی کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔
میرا نام سباء الدین ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میں 5 بھائی ہوں اور میری 2 بہنیں ہیں، میری دونوں بہنیں بڑی ہیں اور ان کی شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت ہمارے بھائیوں میں جائیداد کا جو ہے وہ بٹوارا ہونے کا مسئلہ ہے، تو کیا شرعی طور پہ ہماری بہنوں کا حصہ لگے گا، ان کو دینا جائز ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ فلم ڈرامے دیکھنا کیسا، کیا جو فلم ڈرامے کے لیے نماز پر کرتے ہیں ان پر کوئی کفر کا مطلب لگتی ہے کہ نہیں؟
میرا سوال ہے کہ رات نماز کس وقت ادا کی جائے؟ میں میرا اللہ تعالیٰ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ رات نماز نہ ہو، اگر جس وقت بھی ہو جائے تو جس وقت کی نماز ہوتی ہے اس نماز سے پہلے ادا کر لیتا ہوں۔ اس کا ادائیگی کا کوئی اور بہترین طریقہ ہے اور بتا دیں؟ شکریہ، بہت شکریہ، اللہ
انشاءاللہ سے وجہ لڑس کرتے ہیں۔ مزید
غلام ربانی میر پور آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جی میرا سوال مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ نماز ہو رہی ہے اور پہلی جو صف ہے اس میں جگہ نہیں ہے، پیچھے سے جو بندہ آ رہا ہے وہ آگے سے بندے کسی کو باہر بلائے گا پچھلی صف میں درمیان سے، یا اکیلے پیچھے کھڑا ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کال اور دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ابو امامہ تاری باب المدینہ کراچی سے ہٹ کر رہا ہوں۔ میرا دار السنت میں سوال یہ ہے کہ قبرستان میں تھوکنا کیسا، اس کا حکم بیان فرما دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو بلغم کی زیادتی کی شکایت ہو اور وہ جب بھی نماز شروع کرے تو بہت زیادہ بلغم آتا ہو تو کیا اس صورت میں نماز توڑنے کی اجازت ہے؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سے وجل عرض کرتے ہیں۔ صلاح الدین بھائی عرب شریف سے تھے، 5 بھائی اور 2 بہنیں، اور وراثت کا مسئلہ ہے کیا؟
دیکھیں وراثت کا مسئلہ، اس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت ساری اس کی صورتیں بن جاتی ہیں، مختلف صورتوں میں مختلف حکم ہوتے ہیں، یعنی معمولی سی تبدیلی سے پورا حکم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ طلاق وراثت کے مسائل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو بنیادی بات ہے وہ میں عرض کر دوں کہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ اگر جیسے وراثت جو ہے وہ ہے ماں کی یا باپ کی ہے،
ٹھیک ہے،
ان کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بعد وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وہ کرنی ہے، تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں بہنوں کی شادی ہو گئی،
صحیح ہے،
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی شادی ہو گئی تو اب اس کو اس کی ماں باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، یا بعض مقامات پر ہے یہی کہ وراثت میں جو حصہ ہوتا ہے وہ لڑکوں کا ہوتا ہے۔
صحیح ہے،
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پاک نے دونوں کے حصے مقرر کیے ہیں، بیٹے کے بھی اور بیٹی کے بھی، لہذا اگر یہ جائیداد جو ہے والدین کی ہے اور یا کسی اور ایسے وارث کی ہے کہ جس کے اندر یہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں، یعنی ان کے بقول ان کے بھائی اور بہنیں، یہ دونوں اس میں وارث بنتے ہیں، تو لازمی طور پر جو ہے وہ بہنوں کو حصہ دینا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسائل ہیں کہ بہنیں کچھ لے کے باقی سے وڈرو ہو جاتی ہیں، وہ ان کا ایک الگ موقف ہے، لیکن بہرحال یہ سوچ رکھنا یہ بالکل غلط ہے کہ بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا یا ان کی شادی ہو جائے تو ان کا حصہ نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ باقی آپ کا مسئلہ جو ہے اس کی ڈیٹیل بتا کر آپ دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کریں تو آپ کو پورا جو ہے وہ بنا دیا جائے گا، اس حوالے سے نقشہ بنا کے دے دیا جائے گا کہ آپ کا کیا حصہ بنتا ہے، آپ کی بہنوں کا کیا حصہ بنتا ہے۔
ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی تھے، فلمیں ڈرامے دیکھنا کیسا اور اس کے لیے نماز کو قضا کرنا کیسا؟
ہاں انہوں کفر کا بھی پوچھا تھا
جی کفر بھی.
تو ظاہر ہے کہ فلمی ڈرامے یعنی کوئی ایسے فلمی ڈرامے تو ہے نہیں ہمارے یہاں پر کہ جو شریعت کے مطابق ہی فلمی ڈرامے بنے ہوں, ایسا تو ہے نہیں. ظاہر سی بات ہے جو فلمی ڈرامے ہوتے ہیں اس میں بے حیائی یہ اس کا لازمی عنصر ہے, وہ ہوگا ہی ہوگا. اسی طرح میوزک اس میں لازمی طور پر ہوتا ہے, اس کے بغیر تو یہ فلمی ڈرامے چلتے ہی نہیں ہیں. تو موجودہ فلمی ڈرامے یا پہلے بھی جو فلمی ڈرامے ہیں اس کا کوئی تصور اور بعد میں بھی کوئی تصور بنتا نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے گا, تو ان کو تو دیکھنا یہ ناجائز ہو حرام ہی ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اور پھر اس کے لیے نماز کو قضا کر دینا یہ تو جرم پر جرم ہے,
صحیح ہے,
ٹھیک ہے نا. تو گناہ پر گناہ ہے, جو بندے کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والے وہ کام کر رہا ہے, تو اس سے توبہ کرنا لازم ہے. اور جو نمازیں اس کی وجہ سے قضا ہوئی ہیں ویسے ہی قضا ہوئی ان کو ادا کرنا یہ لازم ہے کہ ان کی قضا کرے. البتہ کفر کا جو معاملہ ہے یہ یہاں پر اس طرح نہیں آ سکتا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فلمی ڈرامے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر ہم کفر کا حکم دیں. ہاں اگر کوئی خاص صورت اس کے اندر بنتی ہے کہ اس نے فلمی ڈراموں کی وجہ سے نماز کی فرضیت ہی کا انکار کر ڈالا یا کوئی اور بات ہے تو وہ آپ بتائیں گے تو اس کے اوپر ہم بتا سکتے ہیں, ورنہ مطلقاً جو ہے وہ فلمی ڈرامے دیکھنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا, حکم نہیں دیا جا سکتا اس کے اوپر.
قضا نمازیں کس وقت ادا کی جائیں؟
قضا نمازیں تین وقتوں کے علاوہ جس وقت میں چاہیں ادا کر سکتے ہیں. پہلا وقت جو ہے وہ جب آپ نے فجر سورج طلوع ہو جائے, سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک, یہ وہ وقت ہے جو مکروہ وقت کہلاتا ہے.
صحیح ہے.
اور اس کے اندر جو ہے وہ قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی. دوسرا زہبۂ کبریٰ جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں, اس وقت میں بھی قضا نماز یہ ادا نہیں کی جا سکتی. اسی طرح مغرب سے یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے اس کے اندر بھی قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی. فجر کی نماز پڑھ کر یا سنتیں پڑھ کر قضا کی جا سکتی ہے. اسی طرح عصر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ قضا کی جا سکتی ہے, لیکن آخری 20 منٹ میں نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر آپ فجر کی مثلا سنتیں پڑھیں اپنے مسجد میں آ کے اور اس کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے تو لوگوں کی تعداد یہ سمجھے گی کہ یہ قضا نماز ادا کر رہا ہے,
صحیح,
ٹھیک ہے, یا نفل پڑھ رہا ہے.
صحیح.
تو اس نفل پڑھنا تو منع ہے,
صحیح ہے,
اور قضا نماز جو ہے اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا یہ منع ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر عصر کی نماز پڑھ کے کھڑا ہوگا تو بھی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا, یا تو نفل پڑھ رہا ہے یا پھر قضا کر رہا ہے. نفل پڑھنا یہ ممنوع ہے اور قضا پڑھ رہا ہے تو اس کا اظہار ہوگا, اس لیے لوگوں کے سامنے نہ پڑھے, تنہائی کے اندر جو ہے وہ ایسے اوقات کے اندر نماز ادا کرے تاکہ اپنے گناہ کا اس سے اظہار نہ ہو سکے. ہاں اگر اسی دن کی کسی نے عصر نہیں پڑھی اور یہ آخری 20 منٹ آ گئے مغرب والے, تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن کے اثر اس وقت کے بھی اندر پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب مکروہ وقت شروع ہو گیا
تو نماز
تو وہ اس دن کی نماز کو قضا کر دے, اس کی اجازت نہیں. یہ نہیں ہے. باقی پھر ان کو جو طریقہ آسان لگتا ہے, جنہوں نے کہا کہ میں ہر نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہوں, تو ٹھیک ہے, اس طرح بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ظہر کی کسی کی قضا ہوئی تو ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس نے ظہر کی نماز ادا کر لی, عصر کی قضا ہوئی تو عصر پڑھنے سے پہلے اس نے عصر کی قضا کر لی, تو اس طرح وہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اور چاہیں تو حساب لگا کے پہلے ساری فجر پڑھ لیں, پھر ساری ظہر پڑھ لیں, پھر ساری عصر پڑھ لیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح ان کو آسانی ہو ویسے یہ کر سکتے ہیں. مزید ڈیٹیل کے لیے امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ, اس کا مطالعہ فرما لیں. اس میں اور آسانیاں لکھی ہیں کہ اگر کسی پر زیادہ نمازیں قضا ہوں تو وہ کس طرح اس کے اندر آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں.
یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں کنفیوژن بھی رہتی ہے. پہلی صف کھلے اس میں جگہ ہی نہیں ہے, اور اب کوئی نماز میں آ کے شامل ہوا تو وہ کیا کرے, پہلی صف سے کسی کو لے لے گا یا خود اکیلا اگلی صف میں یعنی دوسری صف میں نماز شروع کر دے؟
یعنی پہلی صف میں سے کسی کو لے گا تو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بحر الرائق جو تقریباً آج سے 500 سال پرانے بزرگ ہیں, 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں, انہوں نے صاحب قنیہ کے حوالے سے, وہ ان سے بھی پرانے بزرگ ہیں,
صحیح,
ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ دور فتنے کا کم علمی کا, اگر آپ آگے سے کسی کو کھینچیں گے تو وہ تو اپنی نماز ہی توڑ دے گا یا آپ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گا. تو اگر آپ نے آگے صف میں سے کسی کو, ہاں صاحب علم ہے,
صحیح,
جو سمجھتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے, ویسے اگر آپ نے کسی کو آگے سے لیا تو وہ تو یا تو نماز توڑ کے آپ کے ساتھ مل جائے گا یا پھر وہ جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے بہرحال صاحب علم اگر کوئی ہے جو ایسے مسائل کو سمجھتا ہے, عالم دین ہے اور ان مسائل سے کو جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ آگے سے میں اس کو لوں گا تو وہ شریعت مطہرہ کی پیروی کرتے ہوئے, کہ حکم شریعت یہ ہے, اس کو سمجھتے ہوئے پیچھے آ کے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کھینچ کے پیچھے کر لے. ورنہ جو ہمارے یہاں عام معاملہ ہے اس میں ایسا نہیں بلکہ وہ پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے گا, وہ آگے سے کسی کو نہیں کھینچے گا,
نماز ہو جائے گی,
نماز اس کی ہو جائے گی.
ٹھیک. ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے باب المدینہ سے, قبرستان میں تھوکنا کیسا, بلغم کثرت سے آتا ہے تو کیسے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں, یا کوئی حل ہے؟
قبرستان میں گندگی کرنے سے علماء نے منع کیا ہے, لہذا تھوکنے سے بھی قبرستان کے اندر یہ بچنا چاہیے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس میں بھی قبر کے اوپر نہیں تھوکیں گے, سائیڈ میں کسی مقام پر تھوکیں. باقی نماز میں بلغم آنے کی وجہ سے نماز توڑنے کا تو حکم نہیں ہے, عمل قلیل کے ذریعے کپڑے کے اندر جو ہے وہ اگر لے سکتا ہے بلغم تو اسے لے لے.
ٹھیک ہے, صحیح. امید ہے کہ جن اسلامی بہنوں ہم سے رابطہ کیا, کال کی, ان کو جواب مل گئے ہوں گے. مزید کالز دے دیجئے.
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ندیم احمد عطاری, فتح پر کمال. حضور میرا سوال یہ ہے, اگر کسی شخص پر دو چار صورتیں آتی ہوں کیا وہ امامت کرا سکتا ہے؟ مہربانی پر فرما کر جواب دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد نور الامین قادری, میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر کسی جگہ کام کر رہا ہوں, وہاں سے اگر مجھے سیلری کم مل رہی ہو اور اگر میں اپنے سیٹ کو بولوں کہ میری سیلری بڑھا دو, اور اگر وہ نہیں بڑھاتا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟
انشاءاللہ زبردست عرض کرتے ہیں.
میرا نام ساحل خان ہے, دھنسری میں رہتا ہوں, ممبئی شہر میں. سوال کرنا چاہتا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور اچھے سے جا رہا ہوں اور بلی آگے سے جائے تو لوگ مانتے ہیں, جو بلی جانا اچھا ہے مطلب اچھا نہیں ہے, یہ بتا دیجیے گا. میں آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں.
انشاءاللہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ سوال تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے انداز میں کریں, بعض اوقات آپ کو سوال سمجھ میں نہیں آتا. جی مزید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد نہیں بول رہا ہوں, کوٹ راجا کشن سے, ضلع قصور سے. فات پڑھنا چاہیے یا اشتک سرولہ پڑھنا چاہیے؟ اور یہ کہ یہ درود شریف بغیر وضو سے پڑھنا چاہیے یا وضو سے پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی شخص کو چند صورتیں آتی ہیں تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے, کروا سکتا ہے؟
ہاں بالکل, اگر اس کے مخارج درست ہیں, نماز کے مسائل وہ جانتا ہے اور اس میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں تو چند صورتیں آتی ہیں تو اس میں بھی وہ جماعت کروا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج یہ نہیں ہے. بس اسے یہ ہے کہ نماز کے جو مسائل ہیں اس کا لحاظ یہ کرنا ہوگا,
اس کا اہل ہو,
امامت کا اہل ہو, مکمل جو شرائط بیان کی علماء نے کہ عقیدہ اس کا درست ہو, نماز کے مسائل وہ جانتا ہو,
صحیح.
اور صحیح القراءت ہو, قراءت اس کی درست ہو, معذور یعنی معذور نہ ہو, جو دوسروں کی نماز پڑھا رہا ہے غیر معذور کی, تو اس کا اپنا بھی غیر معذور ہونا یہ ضروری ہے. تو جو امامت کی شرائط ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں وہ امامت
کہاں سے پڑھے, شرائط کہاں سیکھے؟
شرائط امیر السنت کی کتاب لے لیں, نماز کے احکام, صحیح. اس کا مطالعہ کریں, باقی مدنی قافلوں میں سفر کریں, جو رات مدارس المدینہ لگتے ہیں بالغان کے اس میں شرکت کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی
انشاءاللہ. تنخواہ کم ہے اور سیٹ سے بھی بات کرتے ہیں, وہ نہیں بڑھاتا, اب کیا کریں؟
دو ہی صورتیں, صبر کریں یا چھوڑ دیں. صبر کریں یا پھر جو ہے وہ دوسری جگہ نوکری تلاش کریں کہ اگر مل جاتی تو فبیحہ, ورنہ جو ہے وہ صبر کریں اور تعویذات وغیرہ لیں
اللہ کی,
اللہ جو ہے وہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے, اور باقی اس کے علاوہ تو اس کا کوئی دوسرا حل نہیں.
ٹھیک ہے. بلی آگے سے گزر گئی, رکشہ چلاتے ہیں, اس طرح کا سوال تھا, کیا کریں؟ عوام میں مشہور ہے کہ راستہ چینج کر دیں.
غلط ہے, بہرحال یہ برا فال لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے. یعنی حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا فال نہیں لیا کرتے تھے, بری فال یہ کفار کا طریقہ کار ہے, ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ بری فال لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال لیا کرتے تھے, اچھا شگون لیا کرتے تھے, برا شگون نہیں لیا کرتے تھے. تو یہ کفار کا طریقہ ہے کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو اب جو ہے وہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا یا وہاں پر نہیں جانا, ایسا نہیں ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بلکہ وہ کام کر گزرنا چاہیے.
صحیح ہے,
بلی گزر گئی تو آپ بھی آگے سے گزر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر.
نعیم بھائی تھے ہمارے, استغفار پڑھنے کے حوالے سے کچھ نے پوچھا تھا, استغفار پڑھیں
یا استغفر اللہ پڑھیں؟
استغفر اللہ پڑھ.
ہاں تو استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا, اور استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تو استغفر اللہ پڑھیں گے, استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا. تو استغفار نہیں ہے اصل, وہ استغفار تو نام ہے اس کا, جیسے کلمہ ہے تو کلمہ پڑھنے میں کلمہ نہیں کہا جائے گا بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا. تو اسی طرح استغفار یہ استغفر اللہ کا نام ہے, کہ ہم نے استغفر اللہ پڑھنا ہے, یا پورا جو بھی استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب یہ پڑھنا ہے. تو استغفار استغفار نہیں بلکہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے.
درود پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟
جی بالکل پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ باوضو پڑھیں. لیکن اگر وضو نہیں ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ درود پاک پڑھنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ وہ مقام ایسا نہ ہو کہ جہاں پر نجاست وغیرہ ہو تو وہاں نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح خطبے کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے, اور جو ہے وہ اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دینا چاہیے, اس وقت بھی نہ پڑھیں. صرف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس وقت درود پاک کو پڑھیں.
ٹھیک. اچھا, ابھی معراج سے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ سرکار کی نماز کی کیفیت کیا تھی, کس انداز میں. اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ سب سے پہلی نماز کس نبی نے پڑھی, یعنی انبیاء کرام میں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اس عمل کی, اس فعل کی؟
اصل میں یہ یوں ہے کہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام نے مختلف نمازیں پڑھی, اور اسی مناسبت سے ہر نماز جو ہے وہ بنتی گئی. جیسے فجر کی نماز کسی نبی نے پڑھی تو ظہر کی نماز کسی نبی نے پڑھی, عصر کی نماز کسی نبی نے پڑھی, مغرب کی کسی نے پڑھی, عشاء کی کسی نے پڑھی. اس میں چار قول ہیں. امام اہل سنت نے فتح و رضویہ پانچویں جلد کے اندر چار قول نقل کیے ہیں, اور پھر چوتھا قول اس کو ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے اسی کو راجے قرار دیا, یعنی اسی کو پسند کیا ہے کہ یہ جو چوتھا قول ہے یہی درست ہے, یعنی یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے یہ نماز ادا کی ہے. وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فتاوی رضویہ میں ہے کہ چوتھا قول یہ ہے, حدیث پاک ہے کہ صبح یعنی فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے, ظہر کی نماز داؤد علیہ السلام نے, عصر کی نماز سلیمان علیہ السلام نے, مغرب کی نماز یعقوب علیہ السلام نے, اور عشاء کی نماز حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی.
ٹھیک ہے,
تو یہ پانچوں انبیاء کرام علیہم السلام ہیں کہ جنہوں نے یہ نمازیں ادا فرمائی. ہمارے یہاں پر
یہ پانچ نمازیں,
جی پانچ نمازیں پڑھی. صبح کی نماز حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے, ظہر کی نماز داؤد علیہ السلام نے, عصر کی نماز سلیمان علیہ السلام نے, مغرب کی نماز یعقوب علیہ السلام نے, اور عشاء کی نماز حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ادا فرمائی ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ معروف ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. تو اعلیٰ حضرت نے یہ چوتھا قول نقل کیا ہے کہ صحیح قول یہ ہے جو حدیث پاک کے ذریعے ثابت ہے, وہ ان پانچوں انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے, اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے پسند فرمایا ہے, اور اسی کی ترجیح اسی کو دلیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے.
ٹھیک ہے, مزید اگر کالس ہیں تو دے دیجیے.
میرا نام مزمل ہے, راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ یہ جو بیمہ پالیسی یا انشورنس وغیرہ انسان کی اسلام میں جائز ہے یا ناجائز؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی
محمد منیر بول رہا ہوں, تفصیل محل سے مولا شیئر کرتے. میری کرانے کی دکان ہے, تو کے وقت اور شام کے وقت گراہک بہت زیادہ آ جاتے ہیں, نماز کا وقت بھی آ جاتا ہے, تو عورتیں بھی باہر کھڑی ہوتی ہیں, ادھر اذان ہو جاتی ہے, کیا مسجد میں نماز پڑھنا اس وقت ضروری ہے؟ دکان بند کرتے ہیں یا گاہکوں کو پیچھے کر دیں, دکان بند کر دیں یا مسجد دکان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی مزید.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ, اس پہ کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہوتا, لیکن جو وہ رقم بینک میں پڑی رہتی ہے, پانچ لاکھ ہے, سات لاکھ ہے یا دس لاکھ ہے, تو وہ جو بینک اس کو یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, وہ سودی کاروبار کے لیے استعمال کرتا ہے, تو قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اشفاق کا تاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ اذان کے وقت جمعے کی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد نام محمد کو چننا کیسا, اور اذان کے بعد دعا مانگنا کیسا؟ ایک اور ہے کہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ جبہ پہنتے ہیں, علماء کرام سے سنا ہے کہ نماز کے دوران ٹخنے ظاہر ہونا چاہیے, تو جبے کے دوران ٹکنے چھوپ جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا.
مسمل بھائی تھے انشورنس کے حوالے سے، بیمہ پالیسی وغیرہ.
جی بیمہ پالیسی چاہے وہ لائف ہو یا جنرل ہو، انشورنس کروانا یہ ناجائز و حرام ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے. اس میں بعض صورتوں میں سود ہوتا ہے، بعض میں جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے، حرام ہے یہ، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. پرچونی کی کریانے کی ان کی دکان ہے، نماز کا وقت ہے اور رش ہے گاہکوں کا، اب کیا کریں؟ دکان بند کریں؟
جی بالکل، جماعت یہ واجب ہے. اگر جماعت کا وقت ہو چکا ہے، مسجد قریب ہے، تو وہاں پر ان کو جانا لازم ہے. بند کر کے دکان کو یہ جائیں گے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے بعد جو ہے وہ گاہک ان کو ملیں گے، روزی ان کو ملے گی.
اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اسی کے لیے دکان بند کریں گے تو
انشاءاللہ. بلکہ جو ہماری سوچ ہے اس کے مطابق تو وہ جو گاہک وہاں پر موجود ہیں، جو مرد حضرات موجود ہیں، ان کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جائیں، ان کو دعوت دیں، نماز پڑھائیں، پھر اس کے بعد دکان پر واپس آ کر دکان کھولیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مزید ان کو برکت حاصل ہوگی. بہرحال اس کی ان کو شرعاً اجازت نہیں ہے کہ وہیں دکان کے اندر نماز پڑھ لیں. اگر مسجد ان کی موجود ہے وہاں پر، تو وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان کے اوپر لازم
ہے. مسجد کو آباد کریں اور ایک شیٹ بنوائیں وقفہ برائے نماز، وہ لگائیں، انشاءاللہ اس سے دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کا ذہن ملے گا. بڑا اہم سوال ہے، بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اب اس کے اندر ظاہر ہے جس کا یہ اکاؤنٹ ہے اس کو تو سود نہیں ملتا، ظاہر وہ یہ اس لیے رکھتا ہے اس میں کہ میں سود سے بچوں، لیکن اس کی رقم استعمال کر رہا ہے بینک، اس حوالے سے کیا؟
تو بینک دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو یوز کر رہا ہے وہ اس کا اپنا فیل ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اپنی رقم وہاں پر جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے رکھی کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، تو آپ کا اس میں رکھنا یہ جائز ہے. باقی وہ آگے کام کرتا ہے بینک جو بھی، وہ اس کا اپنا فیل ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی رقم لازم نہیں کہ وہ سود ہی والے کاموں کے اندر استعمال ہو رہی ہو،
ٹھیک ہے.
بینک کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ سود کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو اگر وہ ان کاموں کے اندر یوز ہو رہی ہے تو ممکن ہے انہی کے اندر یوز ہو رہی ہو.
صحیح.
تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بینک کو قرض دیا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی وہ رقم محفوظ ہوتی ہے،
ٹھیک ہے.
باقی وہ جو فیل آگے بینک کر رہا ہے وہ اس کا اپنا فیل ہے. آپ نے اپنی رقم کی حفاظت کے لیے وہاں پر اکاؤنٹ کھلوایا، جس کی شریعت مطہرہ نے کرنٹ اکاؤنٹ کی جو اجازت دی ہے اس کے مطابق آپ اس کے اندر اپنی رقم رکھوا سکتے ہیں،
ٹھیک. یعنی اس میں ہم معاون اور مددگار نہیں ہیں؟
نہیں، آپ نے اپنی رقم جو ہے وہ حفاظت کے لیے وہاں پر رکھوائی، آپ خود اس میں کوئی سود وصول نہیں کر رہے،
ٹھیک ہے. اذان جمعہ میں جب سرکار کا نام آتا ہے تو کیا چوم سکتے ہیں ہم محمد پر؟
اس میں چومنے سے بچنا چاہیے،
ٹھیک ہے،
کہ نہ چومیں اس میں.
اسی طرح جبا کے حوالے سے کیا فرمائیں گے، جو پہنا جاتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے؟
جبا ہو یا کوئی اور لباس ہو جو پہنا جائے، ان تمام کے اندر حکم شرع یہی ہے. جبے کی کوئی الگ سے تخصیص نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے جبہ الگ سے کہ اس کو پہن کے ٹخنے چھپانے کی اجازت مل گئی، نہیں. بلکہ جبہ ہو یا کوئی بھی لباس ہو، باہر صورت ٹخنے جو ہے وہ ظاہر کیے جائیں گے. یعنی اگر تکبر کے ساتھ ٹخنے چھپائے ہیں تو چاہے جبے کے ذریعے چھپائے ہوں، چاہے کسی اور کپڑے کے ذریعے چھپائے ہوں، وہ ناجائز و حرام ہے،
ٹھیک ہے.
اور اگر بطور تکبر نہیں ہے تو بھی خلاف سنت ہے،
ٹھیک ہے.
یعنی بغیر عذر کے جو ہے وہ ٹخنے نہیں چھپائے جائیں گے، چاہے کیسا ہی لباس زی بدن کیا ہوا ہو،
ٹھیک. جی مزید کال دے دیجیے گا.
جی میں سوال میرا یہ ہے کہ میرا نام کاشف علی ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بائیں آنکھ کا پھڑکنا ہے، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی انشاءاللہ. مزید
منیر احمد جکھرو فارم کراچی، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب ایک مسلمان آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اوپر چلا اس کا روح جاتا ہے، تو کیا وہ اپنے رشتے داروں سے اس کے روح مل جاتا ہے یا کہیں اور روح جاتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد وسیم انصاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کرایہ گھر میں رہتے ہیں، تو ہم یہاں آئے تھے تو ہم نے کیبل کی لیڈ لگوائی تھی یہاں پہ آگے، تو ابھی ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ کیبل نکلوانے کا، لیکن جو ہمارے اوپر مالی مکان ہے انہوں نے بھی ہمارے یہاں سے کنیکشن لیا ہوا کیبل کا، تو ان کے اگر وہ دیکھتے ہیں اس کا گناہ ہمارے پہ ہوتا ہے یا ان کے اندر ان کا وہ ہے؟ اس کا جواب مجھے براہ کرم فرما دیں.
انشاءاللہ. جی
عمر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کچھ پیسے ملے تھے تو اس کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا کہ ان کو میں کیا کروں, ان کے بارے میں اپنا کہ میری کوئی شرعی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی
کیل احمد عباسی بیروٹ ابٹ آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قصر نماز پڑھی جاتی ہے, اس کی لمٹ کتنی ہے کہ ان کے کتنے سفر کے بعد قصر نماز پڑھی جاتی ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کے بزنس کرنا ہوتا ہے, وہاں ہفتہ رہنا ہوتا ہے, اس کے بعد واپس اپنے گھر جانا ہوتا ہے, تو کیا ادھر جدھر رہتے ہیں ادھر قصر نماز ہوگی یا گھر میں قصر نماز ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سوجل آپ کے سوالات کے جوابات عرض کرتے ہیں. آنکھ کا پھڑکنا بائیں آنکھ کا, یہ بھی مشہور ہے
جی
کہ مہمان آئے گا یا کچھ اس طرح کا, شاید
نہیں مصیبت سمجھتے ہیں یا کوئی پریشان, ایسے کوئی نہیں ہے. یعنی شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی الرجی کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ کوئی آنکھ پھڑک رہی ہے, یا بعض کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے, اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی شرعی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے, یہ لوگوں کی اپنی جو ہے رومر بنائی ہوئی ہیں, باقی کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. مسلمان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے, اور جو بعد میں مرتے ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں روحیں کیا اس حوالے سے؟
جی روحیں آپس میں ملتی ہیں, لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اچھوں کے ساتھ ہی رکھے.
آمین.
اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ, ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے. روحیں جو ہوتی ہیں جس کا جو مقام ہے اس کے اعتبار سے اس مقام پر جاتی ہیں. اگر کسی کا خاتمہ اچھا ہوا ہے اور اس کے جو پچھلے لوگ تھے ان کا خاتمہ بھی اچھا ہوا ہے, تو اس صورت میں وہ روحیں آپس میں مل جائیں گی. جیسے بعض روایتوں کے اندر ایسا موجود ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے, تو پڑوسی مردے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کا کیا ہوا.
صحیح.
تو کہتے ہیں کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا, تو پوچھتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا. کہا انتقال ہو گیا, تو اللہ اس پر رحم فرمائے. یعنی اس کی راہ دوسری بن گئی, وہ دوسری طرف چلا گیا. ممکنات میں سے ہے کہ وہ خاتمہ اچھا نہیں ہوا اس کا. تو جن کا جس انداز کا خاتمہ ہوتا ہے, اگر اچھا خاتمہ ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ہی خاتمہ فرمائے ہمارا,
آمین آمین,
تو اس صورت میں وہ روحیں آپس میں ملاقات یہ کرتی ہیں.
ٹھیک. عمر بھائی تھے ہمارے, کچھ پیسے ان کو ملے, کیا کریں؟
اس میں وہ ڈیٹیل ہے, لکتا بولتے ہیں اس کو. اب یہ انہوں نے کس نیت سے اس کو اٹھایا, یہ دیکھا جائے گا. اگر تو انہوں نے اٹھایا اس نیت سے کہ اب خود استعمال میں لائیں گے, تو یہ غاصب ہوئے. اب یہ اس مقام پہ نہیں رکھ سکتے, بندے کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کی رقم تھی. اگر وہ نہیں ملتا, کسی صورت بھی اس سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب اس رقم سے وہ خود بندہ مایوس ہو چکا ہوگا, تو اس صورت میں یہ شریف فقیر ہی کو یہ رقم دیں گے. اور اگر وہ رقم انہوں نے اس نیت سے اٹھائی تھی کہ اس کو مالک تک پہنچانا ہے, تو پھر ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اسی مقام پر واپس رکھ سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ ان کو اس کو تلاش کرنا چاہیے, اعلان کریں اس کو, اور اگر وہ مل جاتا ہے تو اس کو دے دیں فبیحہ, ورنہ پھر اس رقم کو جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی دے سکتے ہیں, شریف فقیر کو بھی دے سکتے ہیں. ملنے اور نہ ملنے کی صورت یہ علاقہ رقم کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ اتنی رقم ہے, جیسے مثال کے 10-15 روپے ملے ہیں, تو بندہ جو ہے وہ ایک آدھ دن کے اندر ہی, بلکہ کچھ ہی دیر میں مایوس ہو جائے گا کہ اب یہ رقم مجھے کہاں ملے گی. تو رقم جیسے بڑھتی جاتی ہے گھٹتی جاتی ہے, اس کے لحاظ سے جو ہے وہ اندازہ اور وقت جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو جیسی رقم ہوگی اسی کے حساب سے,
اگر
اشیاء ہو گئی,
موبائل گر گیا,
علاقہ ہو گیا, کہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ اب اس سے اس کا مالک مایوس ہو چکا ہوگا, وہ اس کو تلاش نہیں کرے گا. جب یہ ذنے غالب ہو جائے اور یہ تلاش کر چکا ہر طریقے سے, وہ بندہ نہیں آ رہا اس کو لینے کے لیے, تو اب یہ اس کو جو ہے وہ شریف فقیر تک پہنچائے گا.
ٹھیک ہے. قصر نماز کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ اس کی کیا مطلب شرعی حیثیت ہے, کتنے دن, اور پھر کاروبار کے لیے جو سفر ہوتے ہیں مختلف شہروں میں, اس حوالے سے
جہاں اس کا وطن اصلی ہے اس میں جب یہ رہ رہا ہے, یعنی جو ان کی سوال کی نوعیت تھی اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جو اپنے علاقے سے 92 کلومیٹر دور جائے گا.
صحیح.
اور 15 دن سے کم وہاں پر اس کا رہنے کا ارادہ ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس صورت میں اس نے وہاں پر قصر نماز ادا کرنی ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی ظہر عصر اور عشاء ان کے فرض ہو کہ یہ 2-2 رکعت نماز ادا کریں گے.
بقیہ
نماز ہی پوری پڑھیں گے, سنتیں بھی پوری پڑھیں گے. فجر کی اور مغرب کی نماز, فجر کی تو ہوتی 2 ہیں فرض جو ہیں, اور مغرب کی نماز 3 ہی یہ پڑھیں گے. تو اگر یہ 15 دن سے کم دن کے لیے وہاں پر گئے ہیں اور 92 کلومیٹر دور گئے ہیں, تو اس صورت میں انہوں نے قصر کرنی ہے. اور 92 کلومیٹر سے کم ہے یا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں تو اس صورت میں انہوں نے پوری پوری نمازیں ادا کرنی ہے. یہ ہفتے بھر کے لیے جاتے ہیں, تو اگر یہ اپنے شہر سے 92 کلومیٹر دور جاتے ہیں ہفتے کے لیے گئے ہیں تو اس صورت میں انہوں نے جس جگہ کاروبار کے لیے گئے ہیں اس جگہ پر یہ قصر نماز ادا کریں گے, کیونکہ یہ ان کا اپنا اصلی گھر ہے دوسرے شہر کے اندر. تو جب اپنے گھر آئیں گے تو یہاں پر یہ پوری نمازیں ادا کریں گے.
ماشاءاللہ, بہت زبردست جوابات ہمیں ملے اور اچھے انداز میں. امید ہے کہ آپ نے سنے بھی ہوں گے, لکھے بھی ہوں گے. تو لہٰذا دارالفتاء علیہ سنت کا یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں, ڈائری قلم میں اس کو محفوظ کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے. ایک سوال ذہن میں میرے تھا اور یہ لکھا بھی تھا اسلامی بھائیوں کے دل کہ وضو کے بعد پانی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں, پوچھنا کیسا, کیونکہ آج کل مسجدیں جو ہے نا وضو خانہ سے نکلتے ہیں مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں, تو اب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا ایک رسالہ ہے, تنویر القندیل فی اوصاف المندیل. وضو کے بعد یا غسل کے بعد کپڑے سے, رومال وغیرہ سے اعضا پہنچنے کے حوالے سے بہت تفصیلی رسالہ ہے, بہت اچھے اچھے اس میں مدنی پھول اور احادیث طیبہ ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وضو کے بعد یا غسل کے بعد اعضا کو, جسم کے حصوں کو, یہ پہنچنے میں کوئی حرج نہیں ہے, رومال سے یا کپڑوں سے اس کو پہنچ سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کی عادت نہ بنائے,
صحیح
چھوڑ دیا کرے کبھی کبھی. جیسے گھر سے وضو کیا تو اعضا پر تری کو, یعنی اس کو پانی جو موجود ہے اس کو رہنے دے, اس کی عادت نہ بنائے. اور اگر پہنچتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کچھ نمی اس کے اندر باقی رہنے دے, مبالغہ کر کے بالکل اس کو صاف نہ کر دے,
صحیح ہے,
کچھ نہ کچھ اس کے اندر نمی رہنے دے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت یہ میزان عمل کے اندر تولی جائے گی.
صحیح
ہے, احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے. لیکن اگر کسی نے پہنچ لیا ہے, جیسی کنڈیشن آپ نے بتائی ہے کہ نماز وضو کیا, وضو کرتے ہی جو داخلہ ہو رہا ہے وہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے, تو قطرے جو ہے وہ پانی کے مسجد میں گرانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, مکروہ تحریمی اگر وہ قطرے گریں گے تو. لہذا یہ قطرے تو وہ صاف کر لے, باقی اگر کچھ نمی رہنے دیتا ہے تو نمی رہنے دے گی, اس کے لیے فائدہ ہے اس کے اندر.
اچھا, وضو جو عموماً ہم اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو تو پوچھ لیتے ہیں, لیکن جو ہم نے پاؤں دھوئے تھے تو اس میں بھی تری ہوتی اور ڈائریکٹ مسجد میں داخل ہو جاتا,
تو وہ بھی ممنوع ہوگی. اس کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صورت ہونی چاہیے, مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا وہ
پائدان
وغیرہ لگائے کہ اس پر پاؤں جو ہے وہ صاف کیے جا سکیں.
ٹھیک, سلسلے کا وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے ہمیں جواب ملے, امید ہے کہ آپ نے توجہ سے سنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.